الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعليه وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان متفق عليه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الایمان بدع و سبعون شعبہ، ستر اور کچھ اوپر شاخیں ہیں ایمان کی، اور ان میں سے سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا، اور سب سے کم تر ہے کوئی بھی تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دینا، اور حیا ایمان کے اجزاء میں سے، ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ، ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. یہ حدیث متفق علیہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں. بعض روایات میں ساٹھ بھی آیا ہے کہ ساٹھ سے کچھ زیادہ، تو بعض علماء نے اس ساٹھ یا ستر کو لے کر اسے حقیقی عدد سمجھ کر اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ تکلف ہے. در حقیقت عربی محاورے کے مطابق جب کثرت بیان کرنا مقصود ہوتی ہے تو ستر کا عدد استعمال ہوتا ہے. ستر سے مراد پورے گنتی کے ستر نہیں ہوتے، اس سے مراد ہوتی ہے بہت زیادہ. جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم کو گنتی تو نہیں کرتے، کہتے ہیں جی یہ اس کے پاس تو یہ ہزاروں ہیں. اب ہم نے وہ گنے ہوئے تو نہیں ہوتے کہ ہزار ہیں، دو ہزار ہیں، پانچ ہزار ہیں. ہزاروں کہہ کر مراد یہ ہوتی ہے کہ بہت سے ہیں. تو ایمان کے بہت سے شعبے ہیں. ایمان نام ہے بندے کا اللہ سے تعلق کا. اب حیات انسانی کے کتنے شعبے ہیں، کس شعبے میں اس کا کتنا تعلق ہے، ہر شعبے کا ایک الگ رشتہ، ایک الگ تعلق ہے. آپ عبادت کرتے ہیں، اس میں ایمان کا کتنا دخل ہے، رسم نبھا رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، یا واقعی اللہ کریم کی عظمت کے قائل ہو کر اس کے سامنے سر بسجود ہو رہے ہیں. کام زندگی میں کتنے کام ہم کرتے ہیں، ہر کام کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے. ہم جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اسے پناہ میں رکھے، تو ایمان کی حدود سے نکل کر کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس سے ایمان الگ ہو جاتا ہے، خواہ اس کے بعد اس کا ایمان لوٹ رہا ہے، لیکن وہ لمحات جب وہ بدکاری کر رہا ہوتا ہے ایمان اس کے وجود میں نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان کے ساتھ اتنا بڑا جرم ہو نہیں سکتا. تو زندگی کے بے پناہ شعبے ہیں جو گنے نہیں جا سکتے، بے شمار کام ہم کرتے ہیں جو گنے نہیں جا سکتے، بے حساب باتیں، ہر بات کا ایمان سے تعلق ہے. ہم جو بات کہتے ہیں وہ سچ ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، شکوہ ہے، جھوٹ ہے، اس کی کیا قسم ہے؟ اب ان ساری قسموں میں سچ جو ہے وہ ایمان اس کے ساتھ ہے، جھوٹ ہے تو ایمان سے خارج ہے، غیبت ہے تو ایمان کے علاوہ ہے، بہتان ہے تو ایمان کے علاوہ ہے. تو بات کرنے کی باقی، یہ سچ کو چھوڑ کر باقی جتنی قسمیں آپ گن لیں گے تو ان کا ایمان کا تو اس میں دخل نہیں ہے. بندہ جب ایسی بات کرتا ہے تو ایمان سے ہٹ کر کر رہا ہوتا ہے. تو چونکہ زندگی کے شعبے گننا ممکن نہیں ہے، اور ہر بندے کی زندگی کے الگ الگ شعبے ہیں، ہر بندے کی زندگی کا معیار الگ ہے، کس درجے کا بندہ ہے، کاشتکار ہے، دکاندار ہے، کاروباری ہے، امیر ہے، درمیانے درجے کا ہے، غریب ہے، کس درجے کا بندہ ہے، کیا سوچ ہے اس کی، بزنس کیا ہے، کام کیا کرتا ہے، دن بھر کن لوگوں سے ملتا ہے، کیا سوچتا ہے، تو یہ گنے نہیں جا سکتے. لہذا اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے، 70 سے اوپر سے مراد ہے کہ ایمان کے بہت سے شعبے. سب سے اعلی، سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ. اللہ اللہ اللہ، ہماری عمریں بسر ہو جاتی ہیں، ہم اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اسلام اللہ کی مہربانی سے ہمیں وراثتاً مل گیا، مسلمان والدین کی گود میں آنکھ کھولی، زمین پر آتے، دنیا میں آتے پہلا کلمہ اللہ کی عظمت کا کان میں پڑا، اذان سنائی دی. تو یہ موروثی اسلام جو ہے، ہم ساری عمر یہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے کیا. یہ بڑی عجیب بات ہے، دنیا میں جتنے فلسفہ حیات ہیں، ہر فلسفی کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے تسلیم کرو. اسلامی نقطہ نظر یا فلسفہ حیات جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے تسلیم کرو، وہ پہلے کہتا ہے کہ سب کا انکار کرو. نفی سے شروع ہوتا ہے اسلام، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، نہ کوئی بت، نہ کوئی دیوی، نہ کوئی دیوتا، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی دریا، نہ کوئی زمین، نہ کوئی آسمان. کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت، عبادت کیا ہے؟ غیر مشروط اطاعت. عبادت کہتے ہیں غیر مشروط اطاعت کو. کوئی ایسا نہیں ہے، جب لوح دل خالی ہو جائے اب اس پر لکھو اللہ، لیکن اللہ ہے. لہذا اللہ کو شراکت پسند نہیں ہے. کہ زبان تو لا الہ کہتی رہے، دل کی امیدیں غیر اللہ سے وابستہ. زبان تو کہے کہ الہ صرف اللہ ہے، دل کہے اللہ کی دیکھی جائے گی، یہ میرا کام کر دے گا. ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، نفی کر دینا کہ کوئی لائق پرستش، لائق عبادت، غیر مشروط اطاعت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے. ہاں، مگر ایک ہستی اللہ جل شانہ ہو. اب اس لا الہ کا تقاضا یہ ہے کہ جب لا الہ کہہ دیا تو پھر غیروں سے امیدیں کیسی؟ پھر جسے وحدہ لا شریک معبود مان لیا اس کی نافرمانی کیسی؟ پھر اس سے انکار کیسا؟ ہم کیسے عجیب مسلمان ہیں، ذرا دل میں سوچئے، کیا واقعی اللہ ہے؟ اگر دل مانے کہ اللہ ہے، کیا یہ سوچئے کہ واقعی وہی خالق ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا؟ اگر اس نے ذرے سے بھی باریک تر چھوٹے چھوٹے سیل جوڑ کر، کھربوں سیل جوڑ کر ہمارا وجود ترتیب دے دیا ہے، چھوٹے چھوٹے نسیں رگیں پٹھے جوڑ جوڑ کر اتنا عجیب و غریب جسم بنا دیا ہے، پھر کمال یہ ہے کہ ہر لمحہ جسم کی تعمیر ہو رہی ہے، ہر آن اگلے سیل مر رہے ہیں، نئے آ رہے ہیں، تبدیل ہو رہا ہے، نیا تازہ خون بن رہا ہے، تازہ گوشت بن رہا ہے، یہ واقعی ہے؟ وہ سچا ہے؟ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کا رسول ہے؟ سبحان اللہ، بہت بڑی عظمت کی بات ہے، یہ تو ہمارے پاس واحد ذریعہ ہے اللہ کی مرضیات کو جاننے کا، ہم کیسے جانیں کہ وہ عظیم خالق مالک رب پروردگار کس بات پہ خوش ہے، کس پہ ناراض ہے؟ واحد ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور فرماتے ہیں وہ سچ، اللہ بھی سچ ہے، اللہ کا رسول بھی سچ ہے، تو پھر ہم مانتے کیوں نہیں؟ پھر ہمارے پاس اسے سجدہ کرنے کی فرصت کیوں نہیں؟ پھر ہم اس کے روبرو جھوٹ کیوں بولتے؟ پھر ہم اس کے روبرو رشوت کیوں لیتے؟ پھر ہم اس مالک کے روبرو ظلم قتل عام لوگوں کو قتل کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کی عزتیں کیوں لوٹتے ہیں؟ لوگوں کا مال کیوں لوٹتے ہیں؟ ہم کیوں برائی کرتے ہیں؟ کیوں ملک میں دہشت گردی ہے؟ کیوں ملک میں ہر بندے کو دوسرے سے خطرہ ہے؟ جب سب مسلمان ہیں، اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو یہاں تو کسی کافر کو، ذمی کو بھی خطرہ نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ وہ تو مسلمانوں کے جم گٹ میں ہے، جہاں 98% مسلمان ہیں، وہ تو محفوظ ہے، لیکن یہاں تو خود مسلمان کا خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے، تو پھر ذرا سوچئے کہ کیا ہم مانتے ہیں یا ایک ڈھول گلے پڑا ہوا ہے؟ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم پر رحم فرمائے، پتہ تب لگے گا جب یوم حشر ایمان جانچے جائیں گے کہ تم کتنا مانتے تھے، کیسے مانتے، کہاں ہے ایمان تمہارا جو تمہیں جھوٹ سے نہ روک سکا، جو تمہیں برائی سے نہ روک سکا، جو تمہیں رشوت سے نہ روک سکا، جو تمہیں انسانوں کے قتل سے نہ روک سکا، جو تمہیں برائی اور بربادی اور تباہی سے نہ روک سکا، وہ کون سا ایمان ہے؟ لے کے آؤ، دکھاؤ، وہ کون سا ایمان ہے؟ اس وقت بات تو واضح ہو جائے گی، لیکن اصلاح کا موقع نہیں ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ ہم خود سوچیں. ہماری عجیب ہمارا مزاج ہے, ہم دوسرے کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں, اپنا کوئی نہیں سوچتا. فلاسفہ کا ایک اصول ہے, وہ کہتے ہیں ساری کائنات کو چھوڑ دو, تم سمجھو زمین پر اور زیر آسمان میں اکیلا انسان جی رہا ہوں, تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ اکیلے بندے کے لیے بھی یہ نظام کائنات, نظام شمسی چل رہا ہے, سورج طلوع غروب ہو رہا ہے, بادل بن رہے ہیں, بارشیں ہو رہی ہیں, کھیتیاں اگ رہی ہیں, جانور پرندے باغ پھل پھول دے رہے ہیں, بلبلیں چہچہا رہی ہیں. یہ سارا نظام ایک ایک بندے کے لیے چل رہا ہے. یہ سب ہم مانتے ہیں, یہ اسلام کی بنیاد ہے, یہ لا الہ میں داخل ہے. کیسا مانتے ہیں پھر, ہم اس پر عمل تو نہیں کرتے. ہم کیوں اسے اجاڑنے پہ تلے ہیں, ہم کیوں اس میں خرابیاں کرتے ہیں, ہم کیوں اس کی بربادی کے در پہ ہیں. بات پھر یہ آئے گی کہ ہم زبانی تو کہتے ہیں, کیا ہمارا ایمان واقعی ہے, دل مانتا ہے؟ بات پھر وہیں جاتی ہے جو علامہ مرحوم نے اللہ ان پر رحم فرمائے فرمایا تھا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. وہ دل نہ مانا, دماغ نے مان لیا کہ اللہ ہے تو پھر کیا مانا, ماننا تو دل کا ماننا ہے. جب دل مانے پھر بندہ اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا. آپ ایک ادنا سے حکومتی کارندے کی حکم عدولی نہیں کر سکتے, ایک عام مجسٹریٹ اس سے بھی نیچے آ جائے, تحصیلدار نائب تحصیلدار کی عدالت میں پیش ہوں, آپ وہاں گستاخ کی حکم عدولی نہیں کر سکتے. جائے کہ آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ یا پرائم منسٹر کے سامنے کھڑے ہوں اور کہیں جی میں نہیں, جی میں اپنی مرضی کروں گا, ایسا ہوتا نہیں. تو پھر اس رب العالمین کی نافرمانی کی ضرورت کہاں سے آ گئی؟ یہ نافرمانی نہ ماننے کا اثر ہے, دل نہیں مانتا کہ اللہ ہے. موروثی اسلام ہے, مسلمانوں کو گھر پیدا ہوئے, نام مسلمانوں جیسا مل گیا, مسلمانوں میں رشتہ ہو گیا, بیوی مسلمان ہے, سسرال مسلمان ہے, ماں باپ مسلمان تھے, بچے مسلمان ہیں, ایک اسلام گلے پڑا ہوا ہے. دل نے نہیں مانا, دل کہا چھوڑو یار یہ کوئی نہیں, فلسفی لوٹو, جھوٹ بولو, قتل کرو, رج کے برائی کر لو, تو پھر اس ایمان کا کیا ہو؟ فرما سب سے اعلی ایمان ہے قولو لا الہ الا اللہ. یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, یہ اعلی ترین ایمان ہے. اس کو دماغ نہیں دل مانے, اور اس کی شہادت کردار دے, عمل اس کی شہادت دے, بات نکلے تو اطاعت الہی کی حدود کے اندر ہو, ہاتھ اٹھے تو اطاعت الہی کی حدود کے اندر ہو کہ میں لا الہ کا قائل ہوں, بھائی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. فرما یہ افضل ترین ایمان ہے. پھر انسانی کردار ہے بے شمار, وہ سب ایمان کے شعبے ہیں. ہر عمل کے ساتھ ایمان کا ایک رشتہ ہے, یقین کا ایک رشتہ ہے. ہر عمل بتاتا ہے کہ یہ عمل کرنے والا اللہ کی عظمت کو قائل ہے یا نہیں ہے. اگر قائل ہے تو اس کا عمل اطاعت الہی کی حدود کے اندر ہوگا. اس کا دل قائل نہیں مانتا تو اس کا عمل گواہی دے گا کہ یہ زبانی مانتا کوئی نہیں, مرضی سے کر رہا ہے, چوری کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, رشوت کھا رہا ہے, لوگوں کی جانیں لے رہا ہے, دہشت گردی کر رہا ہے, تباہی پھیلا رہا ہے. اور یہ ایمان کا اعلیٰ ترین شعبہ ہے. سبحان اللہ وبحمدہ. قربان جائیے ان لفظوں, ان جملوں اور ان ترکیبوں پر جو آقا انعام دار صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہ مبارک سے ادا ہوئے. ایک ایک لفظ حق ہے, صداقت ہے اور پر نور ہے. سب سے کم تر شعبہ یہ ہے کہ راستہ چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں نظر آئے تو ہٹا دے, پتھر ہے ہٹا دے, کانٹا پڑا ہے ہٹا دے, کوئی ناپاکی پڑی ہے ہٹا دے, کوئی چیز جو گزرنے والے کو تکلیف دینے والی ہو اسے راستے سے ہٹا دے. اس کے پیچھے بھی ایمان ہے. کیوں ہٹا رہا ہے؟ میں چھوٹا سا ہوتا تھا, 8-10 سال کا, 5-7 سال کا, تو دادا جان مرحوم کے ساتھ ہمارا جنگل میں ڈیرا ہے, باہر ہم آتے جاتے تھے تو وہ راستہ پہاڑی کے ساتھ ساتھ جاتا ہے. 3-4 فٹ 5 فٹ چوڑا راستہ بنا ہوا تھا لیکن ساتھ ساتھ پہاڑیاں ہیں, ان پہ جانور چڑھتے اترتے رہتے تو پتھر گرتے وہ راستے میں آ جاتے. تو میں نے دیکھا دادا جان اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے, کوئی پتھر راستے میں پڑا ہوتا تو پاؤں سے ہٹا اسے پاؤں سے اس طرح الگ کر دیتے. پھر میں نے عام لوگوں کو دیکھا جو ارد گرد ڈیروں والے گاؤں آتے جاتے تھے, تو اس عہد کے لوگوں نے میں نے دیکھا ہر گزرنے والا اگر راستے میں کوئی پتھر شتھر پہاڑ سے آ جاتا تو وہ ہٹا دیتے. لوگوں میں ایمان تھا. اب جنگل میں کوئی دیکھ رہا ہے کہ اس نے رستہ صاف کیا, ایمان ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اب کوئی نہیں تکلف کرتا. اب کسی کو فرصت بھی نہیں ہے اور اس طرح سوچتے بھی نہیں. شاید وہ ایمان جو دو نسلیں پہلے تھا اب اور کمزور ہو گیا, بہت نیچے چلا گیا. اس زمانے میں تصور نہیں تھا کہ آپ عورتوں کو ناچتے دیکھیں, یہ تصور نہیں تھا. کچھ ہوتی تھی پیشہ ور ناچنے والی, انہیں کنجریاں کہتے تھے اور شرفا ان کا ناچ گانا نہیں سنتے تھے. اب ان دو نسلوں میں اوسطاً 30 سال میں ایک نسل گزر جاتی ہے, تو دو نسلوں کو 60 سال کا عرصہ ہوا. اس دو نسلوں میں ایسا انقلاب آیا ہے کہ بے حیائی جو ہے وہ تہذیب کا کے سر کا تاج بن گئی. وہ جنہیں کنجر کہا جاتا تھا وہ آسمانوں کے ستارے, آج کل وہ سٹار اور قومی سرمایہ ہے. دو چار ٹکڑے سے جسم پر لگا کر برہنہ عورتیں ناچ رہی ہیں, رات دن ہم دیکھ رہے ہیں, ساری قوم دیکھ رہی ہے. پیر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، مرید بھی دیکھ رہے ہیں، مولوی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، نمازی بھی دیکھ رہے ہیں، حکمران بھی دیکھ رہے ہیں، رعیت بھی دیکھ رہی ہے، امیر بھی دیکھ رہے ہیں، فقیر بھی دیکھ رہے ہیں. نہ کسی کو کراہت آتی ہے، نہ کوئی فریاد کرتا ہے، نہ کوئی روکنے کی بات کرتا ہے. وجہ ایمان کمزور ہو گیا، وہ قوت نہیں رہی. تو فرمایا سب سے کم تر یہ ہے کہ کوئی راستہ چلتے ہوئے وہاں صرف اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیتا ہے. یعنی ایک چھوٹے سے عمل سے شروع ہو کر بہت بڑے اعمال تک ہر عمل ایمان کا ایک شعبہ ہے. ہر بات جو منہ سے نکلتی ہے ایمان کا وہ ایک شعبہ ہے. ہر جملہ جو ہمارے قلم سے نکلتا ہے اس کے پیچھے ایمان ہوتا ہے. کتنا ایمان ہے، جتنا ایمان ہے اتنی اس جملے میں صداقت ہے، جتنا ایمان ہے اتنی اس عمل میں صداقت ہے، جتنا ایمان ہے اتنی اس قول میں صداقت ہے. جہاں اللہ کی نافرمانی شروع ہو جاتی ہے وہاں ایمان کی نفی ہو جاتی ہے. تو میرے بھائی، میری گزارش یہ ہے کہ پیمانہ لے کر دوسروں کا ایمان ناپنا چھوڑ دو. ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا ایمان ناپتے پھریں. ہم اپنا ایمان کا جائزہ لے کر اپنے کردار کی اصلاح کر سکیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. اپنے اعمال کو ایمان کے سانچے میں جانچو. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اس میں ایمان کا کتنا دخل ہے؟ میں اللہ کی، اللہ کے رسول کی بات سن رہا ہوں، یہ مجھے بوجھ لگ رہی ہے یا پیاری لگ رہی ہے، کڑوی لگ رہی ہے یا اس میں لذت آ رہی ہے؟ اندازہ ہو جائے گا کہ ایمان کہاں ہے، کتنا ہے. میں سجدہ کرنے لگا ہوں، نماز پڑھنے لگا ہوں، کیا میری نماز اللہ کے لیے ہے یا رسمن ہے چلو آگے اٹھ بیٹھ کر لیں، یا شاید اس لیے ہو کہ لوگ مجھے پارسا سمجھیں؟ تو اللہ کی نماز تو نہ ہی لوگوں کی ہوگی. کیا مجھے یہ یقین نصیب ہے کہ میرا سجدہ اللہ کے رو برو ہے؟ تو اپنا جائزہ لیجئے. ہر عمل کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے. بات کرتے وقت، کام کرتے وقت میرے بھائی دیکھ لو جو میں کام کرنے چلا ہوں کہ ایمان کے مطابق ہے یا ایمان کی نفی کر دے گا. اس میں ایمان کا اعلی درجہ شامل ہے یا کمزور ہو گیا ایمان؟ جو بات منہ سے نکالنے لگا ہوں اس کے پیچھے ایمان کی حرارت کتنی ہے؟ اگر یہ نصیب ہو جائے تو زندگی کا مزہ آ جائے گا. زندگی تو زندگی، موت کا بھی مزہ آ جائے گا. دنیا تو دنیا، قبر میں رہنے کا بھی لطف آ جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کا یہ درجہ نصیب ہو جائے. اچھائی سے وابستہ رہو، صداقت پر قائم رہو، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. والحیاء شعبۃ من الایمان. وہ جو حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور وہ سارے حضور نے بیان فرما دیے کہ سب سے اعلیٰ کلمہ حق ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور سب سے ادنا یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز ہٹا دی جائے، کوئی چیز تکلیف دہ راستے میں گرائی نہ جائے، یہ بھی اسی میں شامل ہے، کوئی پڑی ہو تو ہٹا دی جائے. اس کے بعد حیا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ بیان فرمایا اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. سب کا بیان سب سے اعلی اور سب سے ادنا میں محدود فرما دیا، محیط کر دیا، لیکن حیا کا شعبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ بیان فرمایا، گویا یہ بہت ضروری تھا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. حیا کیا ہے؟ ہمارے ہاں عموماً حیا یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا کام جو مناسب نہ ہو وہ بندہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ نہ کیا جائے اسے حیا کہا جاتا ہے. لیکن یہ حیا نہیں ہے، یہ معاشرے کا ایک خوف ہے، لوگوں کے بیزار ہو جانے کا ڈر ہے، یا اپنی بدنامی کا خطرہ ہے، یہ حیا نہیں ہے. حیا یہ ہے کہ کوئی نامناسب یا غیر موزوں کام تنہائی میں بھی اللہ کریم کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے نہ کیا جائے. اللہ سے حیا کیا جائے تو یہ حیا ہے، جہاں کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی بدنامی کا ڈر بھی نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہاں یہ ایمان ہو، یہ یقین ہو کہ اللہ کریم موجود ہیں اور میں اللہ کریم کے روبرو یہ نامناسب بات منہ سے نہیں نکال سکتا، یہ نامناسب کام نہیں کر سکتا، یہ حیا ہے. لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے بہت آگے کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بھی حیا نہیں ہے، یہ بھی ایک ڈر ہے کہ میرے نام اعمال میں برائی لکھی جائے گی یا اس چیز پر مجھے عذاب ہوگا، یہ بھی حیا نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں حیا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اندازہ کرے کبھی بیٹھ کر، کس طرح ذرات سے اس کے سل کو ایک قطرے میں منتقل کیا، اس قطرے میں لاکھوں جرم بنائے، ایک جرم سے اس کا وجود بنایا، کس طرح اس کے وجود کو شکم مادر میں ترتیب دیا، ہڈیاں، گوشت، پٹھے، رگیں، دل، جگر، اعضائے رئیسہ، عجیب و غریب دماغ، قوت گویائی، حصول علم کی استعداد، دیکھنے کی قوت، سننے کی حواس خمسہ، کیا کیا نعمتیں دیں جبکہ بندہ تھا ہی نہیں، وہ مانگنا کیا، کسی نے اس کا وجود ہی نہیں تھا، بن مانگے وہ دیتا رہا، پھر دنیا میں پیدا فرمایا، تا دم مرگ اس کی صحت بیماری، اس کی زندگی، اس کے رزق کا اہتمام فرماتا رہا، اس کے باڈی سیل بنتے رہے، بکھرتے رہے. تو احسانات الہی کو یاد کرے اور پھر اپنا کردار دیکھے کہ کیا میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں. جب یہ احساس ہو جائے کہ اس کی عطا اتنی ہے کہ میں اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، تو یہ جو اس وقت جو کیفیت ہوگی اسے حیا کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں گناہ نہ کرنا نیکی ہے، آخرت کا خوف ہے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے، جہنم کا ڈر ہے. حیا تو یہ ہے کہ اس کے احسانات پہ نظر کرے اور جواب میں اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. جتنی اس کی نعمتیں ہیں اتنا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا, تو جو کیفیت ماندگی کی آئے گی کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا, وہ حیا ہے.